اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ العزیز تراویح میں 7 سورتیں پڑھی جائیں گی. 4 سورتیں مکی ہیں حامیم سیریز کی، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف، اور اس کے بعد 3 سورتیں مدنی ہیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح اور سورہ حجرات. ترتیب یہ رہے گی کہ انشاءاللہ پہلی 10 رکعتوں میں ہم یہ 4 مکی سورتیں سنیں گے اور بقیہ 10 رکعتوں میں 3 مدنی سورتیں، اور بیان کا سلسلہ بھی میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اسی طرح ہو کہ چاروں سورتوں کے بارے میں ابتدا ہی میں نصف گھنٹے میں جو کچھ عرض کیا جا سکتا ہے وہ میں کر دوں گا، اور پھر بقیہ 3 سورتوں کے بارے میں 10 کے بعد، اور وقفہ بھی ہمارا آج 10 تراویح کے بعد ہوگا. سورہ زخرف اور سورہ دخان آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، چنانچہ ان دونوں کا آغاز بالکل ایک ہی طرح سے ہوا ہے، حامیم والکتاب المبین، جبکہ سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف یہ ایک جوڑا ہے، اور ان دونوں کا آغاز ہوتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دونوں صورتوں کا آغاز بعین ہی انہی الفاظ سے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالی کی ذات کسی بھی پیمانے میں آنے والی شے نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی کی صفات بھی مطلق ہیں، انفائنائٹ، ان کے لیے کوئی فارم معین نہیں ہے. لیکن اس اللہ تعالی کے ازلی کلام نے عربی قرآن کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہ بات بڑے پیارے انداز میں یہاں کہی گئی، انا جعلنا ہو، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن العربی، ایک قرآن، ایک پڑھی جانے والی شے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. اس کے اولین مخاطب تو چونکہ عرب تھے، لہذا ان کے اعتبار سے تو بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ تم اولین مخاطب ہو تو ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا تاکہ تمہارے اور اس کے مابین کوئی حجاب نہ ہو، کوئی فصل نہ ہو. اس کے علاوہ عمومی طور پر بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کی زبانوں میں عربی زبان ہی میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اللہ تعالی کے ابدی کلام کو اپنے دامن میں لے سکتی، کوئی اور زبان اتنی وسیع نہیں ہے. اپنے اسالیب میں، اپنے وکیبلری کے سرمایے میں کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر اس کا سائنٹیفک انداز، تو معلوم ہوا کہ علل اطلاق پوری نوع انسانی کے لیے بھی بات صحیح ہے کہ ہم نے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور ایک ام الکتاب ہے، وہی ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، آخری پارے میں اسے لوح محفوظ کہا گیا ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو ام کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ اور بنیاد کو، اسی لیے اس کے معنی ماں کے بھی ہیں، اس لیے کہ اولاد جو ہے وہ گویا کہ ماں ہی سے ان کا وجود ہے، تو ماں ان کے لیے وہ منزلہ اساس ہے، جڑ ہے، بنیاد. تو وہ ام الکتاب جو ہے، اصل کتاب وہ ہمارے پاس ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، ہمارے پاس لعلی الحکیم، اور یہ کتاب وہاں بہت ہی عالی مرتبت اور بہت ہی حکمت سے معمول. تو یہ قرآن مجید کی شان اور قرآن مجید کا لوح محفوظ یا ام الکتاب میں ہونا یہ مضمون ہے کہ اور آگے آپ دیکھیں گے پھر اس ام الکتاب سے اس کی تنزیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ زخرف کے پہلے ہی رکوع میں ایک اور اہم مضمون یہ ہے کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے بہت سی چیزیں ایسی بنائی جن پر تم سواری کرتے ہو, پھر سواری پر سوار ہوتے ہوئے جو دعا کرنی چاہیے اس کی گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے. یہ آیت نمبر 13 ہے. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ, تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ اس کی پیٹھ پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ, پھر اپنے رب کی نعمت کا کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کیا اس جانور کو, ہاتھی جیسا جانور اس پر انسان سواری کرتا ہے, گھوڑے پر کرتا ہے, اونٹ پر کرتا ہے, کیسی کیسی چیزوں کو, پھر یہ کہ کشتیوں پر, جہازوں پر, ہوائی جہازوں پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ, جب تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وَتَقُولُوا, اور یہ کہو, سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس شے کو یا اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ, اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہ تھی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور اس کے ساتھ ہی ذہن منتقل ہو جانا چاہیے آخرت کی طرف کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس کے بعد پھر قرآن مجید پر ایک اعتراض جو کیا گیا, بلکہ صحیح معنی میں حضور پر جو اعتراض کیا گیا, حضور کی رسالت پر, اس کا ذکر ہوا ہے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں کی کسی بڑی شخصیت پر, یعنی بڑے بڑے رؤسا موجود تھے, بڑے بڑے سردار, چودھری ولید بن مغیرہ بہت مالدار شخص, اس کی جائیداد, اس کے باغات جو ہیں وہ طائف میں بھی تھے, مکے میں بھی بہت جائیداد تھی, دولت تھی, تو ایسے کسی شخص پر قرآن اگر نازل ہوا ہوتا, بالفرض یہ اللہ ہی کا کتاب ہے, تو ایسے شخص کی بات کو لوگ فوراً مان لیتے. اب یہ ایک یتیم مسکین, اس کی اپنی کوئی دولت نہیں, پیدائشی یتیم ہے, باپ ولادت سے پہلے فوت ہو چکا تھا, عرب کے اس معاشرے میں ایسے شخص کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. ان کے پاس تو کوئی سرمایہ ہے تو وہ اخلاق اور کردار کا سرمایہ ہے, باقی دنیاوی حیثیت سے جن چیزوں کو کہ کسی کی کے لیے موجب حیثیت بن شمار کیا جاتا, ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, بڑا پیارا تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے, کیا یہ تقسیم کریں گے اپنے رب کی رحمت کو؟ یہ اللہ کا اختیار ہے, وہ اپنی رحمت جو ہے خود تقسیم فرماتا ہے. نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ہم نے ان کے مابین دنیاوی زندگی کا سامان معیشت میں وہ تقسیم کر دیا ہے اور انہیں بہت سی دولت دے دی ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور اس سلسلے میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دے دی ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے لیا کرے. اگر اللہ سب کو برابر کر دیتا مال و دولت میں تو کون کس کا کام کرتا؟ سب اپنی جگہ پر, میں بھی رانی تو بھی رانی, کون بھرے گا پانی؟ یہ اس دنیا کا کام کیسے چلتا؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فرق و تفاوت کے کام چلے. لیکن رحمت و رب کا خیر مما یجمعون, تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے, بہت قیمتی ہے اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. یہ وہی مضمون ہے جو سورہ یونس میں آ چکا ہے, ہوا خیر مما یجمعون, اور رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن مجید ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو اب ہماری خاص رحمت ہے, ہم نے جس کو چاہا ہے دی ہے, ہم جانتے ہیں. ایک اور مقام پر آیا ہے کہ اللہ عالم ہے سو یجل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت جو ہے اس کا اہل کون ہے, کس کو دی جانی چاہیے. اس کے بعد وہ عجیب مضمون آیا ہے کہ ان لوگوں کی نگاہوں میں تو ساری اہمیت جو ہے وہ اس سیم و زر کی ہے, مال و دولت کی ہے, سونے چاندی کی ہے, ہماری نگاہوں میں ان کی مچھر کے پر کے برابر بھی وقت نہیں. اگر ہماری اعتبار سے دیکھا جائے, لولا یکون الناس امۃ واحدہ, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی انسان ایک امت بن جائیں گے, سب کے سب کافر ہو جائیں گے اور ہم سے سب ہی اپنا منہ موڑ لیں گے, لجعلنا لمن یکفر بالرحمن, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تو جو کافر ہیں ان کے لیے لبیوتہم سفقا من السجہ، ہم ان کے گھر بناتے ایسے کہ جن کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوتی ہیں، ومعارج علیہا یظہرون، اور چاندی ہی کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن سے وہ چڑھتے، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے اندر دروازے بھی ہوتے اور چھپر کھٹ ہوتے کہ جن پر وہ، یعنی یہ سب سونے چاندی کی چیزیں ہم انہیں دیتے، بس زخرفا، چاندی چاندی نہیں سونے کی چیزیں دیتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ مل کر بھی دنیا کی زندگی کا بس تھوڑا سا حقیر سا برتنے کا سامان ہوتا، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تیرے رب کے پاس صرف ان کے لیے ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے۔ اب چونکہ یہ قرآن پر اعتراض ہوا تھا تو اس چوتھے رکوع کے آخر میں فرمایا اے محمد فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھام لو اس کو کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ پر، یعنی ان کا سارا دباؤ اس قرآن کے خلاف ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھا ہے کہ وہ آپ کو بچلانا چاہتے ہیں اس قرآن سے، آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس میں کچھ ترمیم کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر اس میں ملا دیں، لیکن آپ جمے رہے ادھر سے ادھر نہ ہو بالکل، ایک شوشے کا فرق نہ ڈالے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس پوری مضبوطی سے تھامیے اس کو کہ جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے وہی کیا گیا آپ کی طرف، انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، اور یہ قرآن یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور عنقریب ان سے پورا حساب ہوگا، بات پرس ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس ذکر میں یہاں ایک خاص بات آئی ہے، یہ ہے شرک فی الملک، بادشاہی میں شرک، کہ بادشاہ حقیقی تو صرف اللہ ہے، اس میں جو کوئی بھی با اختیار بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے وہ در حقیقت خدائی کا دعوے دار ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہاں قول نقل ہوا ہے، ونادا فرعون فی قوم ہی، اور فرعون نے یہ ندا لگائی اپنی قوم میں، یا قوم، قال یا قوم، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے بادشاہی مصر کی، کیا میں نہیں ہوں بادشاہ مصر کا، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ تمام نہریں جو ہیں وہ میرے انتظام کے تحت چل رہی ہیں، کوئی آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام انہوں نے بھی اس وقت بنایا ہوگا دریائے نیل سے، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں پانی دوں، جس سے چاہوں روک لوں، جدھر چاہوں پانی کا بہاؤ کر دوں، جدھر سے چاہوں اس کو کم کر دوں۔ تو جان لو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ام انا خیر من ھذا الذی ھو من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اب یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تنگ کر رہا ہے، اچھی طرح دیکھ لو میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مہین ہے، مہین باریک احانت والا، جس کی کوئی عزت نہیں۔ بات یہاں پہ کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہی بات حضرت حضور کے بارے میں کہی جا رہی تھی اس وقت، کہ بڑا کوئی شخص ہوتا ان بڑوں کے مقابلے میں تو یہ جو ہے بے حیثیت ہے، تو یہ شخص موسیٰ بے حیثیت، ولا یکاد یبین، اور اس کی زبان میں تو لکنت بھی ہے، بات بھی صاف نہیں کر سکتا، تو یہ اعتراض جو ہے وہ اس پر کیا گیا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان کے اوپر سونے کے کنگر، ان کے اوپر یہ سونے کے کڑے جو ہیں کنگن اس پر نازل کر دیے گئے ہوتے، یہ بھی ذرا پہن کر بیٹھتا میری طرح تو معلوم ہوتا کہ ہاں میرے مد مقابل کی کوئی ہستی ہے، یا یہ کہ ملائکہ ہوتے جس طرح میرے ہوتے ہیں ہٹو بچو کرنے والے آگے آگے چوکدار، اس کے آگے بھی ملائکہ چلتے۔ فاستخف قومہ فاتعوہ، تو مت مار دی اس نے اپنی قوم کی، اور اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق قوم تھی، فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں، اب آسفونا کا مطلب ہوگا ہمیں غصہ دلایا، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اسی میں وہ بہت اہم آیت بھی آئی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان کا جو نزول ثانی ہونے والا ہے وہ در حقیقت آثار قیامت میں سے ہے، کہ وہ حالات و واقعات جو قرب قیامت میں پیش آنے والے ہیں ان میں ایک اہم واقعہ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب آخری آیت پر صرف آ جائیے، بڑی عجیب آیت ہے یہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب انداز میں اپنی قسمیں کھائی ہیں، کہیں حضور سے خطاب ہوتا ہے فوربے کا، تیرے رب کی قسم، اب قسم تو خود رب کھا رہا ہے لیکن یہ کہ تیرے رب کی قسم، کہیں لعمرو کا، جیسے ہم کہیں گے تمہارے سر کی قسم، یہ انداز ہے لعمرو کا. اسی طریقے پر یہاں عجیب بات ہے، وکیل ہی یا رب، اور قسم ہے محمد کے قول کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ایک بات ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، اور قسم ہے ان کے اس قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایک طرح کی فریاد کا انداز ہے، میرے پروردگار اب یہ قوم تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے والی نہیں ہے. یعنی جیسے کبھی کبھی انسان پر مایوسی کی کیفیت بھی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب اس میں سے مزید مکھن نکلنے کی کوئی توقع نہیں ہے، بلویا جا چکا ہے دودھ، جو نکلنا تھا نکل چکا. تو کوئی ایسی کیفیت حضور پر طاری ہوئی ہے، وقیل ہی، لیکن یہ قول اللہ کو کتنا پسند آیا ہے اور کتنی اس قول کی قدر افزائی اللہ نے فرمائی ہے کہ اس کی قسم کھائی، وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، لیکن جواب دیکھیے، فاصف عنہم، تو ذرا درگزر کرو، ٹھہرو آرام سے، ابھی ذرا جلدی مت مچاؤ، وقل سلام، اور کہو سلام، فسوف یعلمون، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد سورہ دخان آتی ہے اور یہاں اب ذکر ہو رہا ہے، چونکہ یہ جوڑا ہے، تو پہلی سورت میں زخرف میں تو ذکر کر دیا گیا کہ یہ کتاب اصل میں انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اب یہاں سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، حامیم والکتاب المبین، بالکل وہی الفاظ ہیں کہ جو اس سورت کے شروع میں تھے، انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک لیلہ مبارکہ میں، یہ وہی لیلت القدر ہے. عام طور پر اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں، ذرا سا اسلوب کا الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے. تو آخری پارے میں سورت القدر ہے، اس میں تو انا انزلناہ فی لیلت القدر کہا گیا ہے. بعض لوگوں نے انہیں دو راتیں سمجھ لیا ہے، یہ نہ سمجھی ہے، بہت ہی کم فہمی ہے، یہ ایک ہی شب ہے جس کا ذکر دو جگہ ہو رہا ہے، وہاں اسے لیلت القدر کہا ہے، بڑی قابل قدر رات، قدر و قیمت والی رات، یہاں لیلہ مبارکہ، بڑی بابرکت رات. انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین، اور یہ کیوں ہم نے نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خبردار کرنے والے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو بہادر شخص ہوتا ہے وہ کسی پر اچانک حملہ نہیں کرتا، پہلے خبردار کرتا ہے، مقابلے کی دعوت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا ہے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیا ہو اور رسول انہیں خبردار نہ کر دے اور ان کے اوپر اتمام حجت نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوئی. تو ہم خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ رات وہ ہے کہ جس رات ہر اہم معاملے کا فیصلہ چکایا جاتا ہے. تو چونکہ تمام معاملات جو ہیں اہم طے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسی رات یہ نزول قرآن کا آغاز ہوا، امرم من عندنا انا کنا مرسلین، وہ ہماری طرف سے ایک فیصلے کی صورت میں اس کا نفاذ ہوتا ہے اور ہم ہیں بھیجنے والے. اسی رکوع میں آگے چل کے فرمایا انا لہم الذکرا وقد جاہم رسول مبین، اب ان کو یہ نصیحت کہاں سے حاصل ہوگی جبکہ حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین، ایک کھلے اور روشن اور واضح رسول آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، اور ان سے انہوں نے روگردانی کی ہے اور یہ کہا ہے یہ معلم ہے، سکھائے گئے ہیں. معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، استاد کو، جب زبر آ جائے گا تو وہ پھر مفعول بن جائے گا، معلم، یہ سکھائے گئے ہیں، کچھ لوگوں نے انہیں سکھایا ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے پڑھا ابتتبہ، انہوں نے لکھوا لیا ہے، ڈکٹیشن لے لی ہے، کچھ اور ہے جو انہیں یہ سب کچھ پڑھاتے ہیں. معلم مجنون، سکھلائے ہوئے ہیں اور شاید جنوں کے سائے میں ہیں، آسیب زدہ ہے یا مجنون ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اگرچہ ان کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو یغفرو، ذرا معاف کرتے رہے، فوری طور پر فوراً دعائیں نہ کرنا شروع کر دیں اللہ سے کہ اللہ ان کو پکڑ لے. من عامل صالحاً فلنفسہ، باقی یہ کہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ تو نکل کر رہے گا، جو کوئی نیک کام کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. اگر آپ لوگ ایمان لے آئے ہیں تو یہ بھی نہ سمجھیے کہ اللہ پر کوئی احسان آپ نے کیا ہے، یہ بھی آپ نے اپنے لیے کیا ہے. اور اگر یہ جہالت میں ہے اور تاریکی میں ہے تو ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کے لیے اور کوشش کیجئے کہ حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے، بجائے اس کے کہ جلدی میں آپ یہ چاہنے لگے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب فوری طور پر نازل کر دیا جائے. شیخ سالی نے بڑی پیاری ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں کہیں تھے، رات کے وقت تہجد کے لیے وہ شخص اٹھا، ساتھ ہی بیٹا بھی اٹھ گیا اور وہ جب نماز پڑھ رہے تھے بیٹے کو خاص لذت محسوس ہوئی ہوگی. اس نے اس وقت کہا حسرت کے انداز میں کہ اس وقت جو لوگ سو رہے ہیں وہ کتنے بد نصیب ہیں. تو باپ نے کہا کہ بیٹے لوگوں کے بارے میں یہ احساسات اپنے دل میں پالنے سے کہیں بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. تمہارے اندر اپنی برتری کا احساس اس وقت ہو گیا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں میں جاگ رہا ہوں, اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سوئے رہتے. تو اگر تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, باقی یہ کہ جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں دعا کرو کہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں. وَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, اور جو کوئی برائی کما رہا ہے وہ اپنے وبال اس کے اوپر آئے گا اور پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے اور ہم نے تمام جہانوں پر انہیں فضیلت دی. اس کے بعد چند آیات کے بعد دیکھیے, ثم جعلنا کا علی شریعۃ من الامر, پھر ان کے بعد اب آپ کو اے محمد ہم نے اس دین کے معاملے پر قائم کیا ہے. فتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, تو بس اس کتاب کی اور اس شریعت کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. تیسرے رکوع کے شروع میں یہ دہریت کا مضمون اس سے پہلے دو جگہ پر میں آپ کو گنوا چکا ہوں, لیکن یہ بتمام و کمال یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے. یہ دہریت کاملہ اور دہریت خالصہ ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے. وعدلہ اللہ علی علم, اور اللہ نے اسے اس کے تمام تر علم کے باوجود گمراہ کر دیا. یہ آج کے دور میں خاص طور پر کیسا کیسا علم ہے اور کتنے کتنی سائنسز ہیں اور کیسی کیسی ٹیکنالوجیز ہیں, لیکن یہ کہ یہ علم بجائے اس سے کہ اس سے بصیرت میں اضافہ ہوتا لوگوں کے اندھے ہونے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ اپنے رب سے اور حقیقت سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ختم اعلیٰ سم ہی و قلب ہی و جالا اعلیٰ بسر ہی بشاوا, اور اللہ نے ان کی سماعت پر اور ان کے قلب پر ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی نگاہوں پر ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں. فَمَنْ يَهْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, اب ان کو کون ہدایت کے راستے پر لا سکتا ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر بس ہماری یہ دنیا کی زندگی. نَمُوتُ وَنَحْيَا, ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, اور ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی شے نہیں ہے سوائے دہر کے. یہ گردش افلاک ہیں, یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے, رواں دواں ہے, فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے کچھ لاز ہیں, ان لاز کے تحت آپ سے آپ چیزیں بن رہی ہیں, بگڑ رہی ہیں, پیدا ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. ہم نہیں مانتے کہ کوئی اور طاقت ہے, بالا تر کوئی ہستی ہے, اس کا ارادہ, اس کا مشیت جو ہے, اس کی مشیت یہاں کار فرما ہو. ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون, ان کے لیے اس سلسلے میں اس معاملے میں کوئی علم حقیقی نہیں ہے, یہ صرف ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. آخر میں فرمایا سورہ جاثیہ کے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت حق ہے, آ کر رہے گی. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ, تم کہتے ہو ہم نہیں جانتے یہ سات وعد کیا ہوتی ہے, یہ قیامت وغیرہ کیا ہے. ہاں ان نظن اللہ ظنن وما نحن بمستیقنین, جب آپ دلیلیں دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے, نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا ملنی چاہیے, بدوں کو ان کی بدی کی سزا ملنی چاہیے, تو کچھ احساس ہوتا تو ہے کہ ہاں ہونا چاہیے, کچھ گمان سا تو ہے. وما نحن بمستیقنین, لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا, اس پر دل جمتا نہیں ہے, ٹھکتا نہیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہم میں سے اکثریت کا حال یہی کہ آخرت کے بارے میں بس ایک گمان سا ہے کہ شاید ہو. کہتے ہیں اچھے لوگ, کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے, محمد الرسول اللہ نے خبر دی ہے, تو شاید ہو جائے. باقی یہ کہ دل کا ٹھک جانا, یہی وہ چیز ہے کہ اگر ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں عملی اعتبار سے انقلاب عظیم برپا ہو جائے گا, لیکن یہی وہ چیز ہے کہ جو آسانی سے ہاتھ میں آنے والی نہیں. آخری سورت سورہ احقاف ہے. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اس کتاب کا نزول ہے اس ہستی کی طرف سے, اللہ کی جانب سے, جو العزیز ہے اور الحکیم ہے. یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ جاثیہ کے شروع میں آئے. اس میں ایک وہ آیت جو ہے بڑی توجہ سے سنیے گا. قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں, ایسے کیوں تم گھبرا رہے ہو، کیوں اچمبے میں ہو؟ اس سے پہلے رسول آئے ہیں اور بہت سے رسول آئے ہیں. یہیں سے لفظ بدعت جو ہے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، بالکل نئی چیز جو پہلے سے نہ چلی آ رہی ہو، کوئی نئی ایجاد، وہ بدعت ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. یہ بڑی لرزا دینے والی آیت ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میرا کیا بنے گا اور تمہارا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں خود اسی کی پیروی کر رہا ہوں، اسی پر عمل کر رہا ہوں کہ جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں سوائے کھلے کھلے خبردار کر دینے کے اور کچھ نہیں ہوں. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، یہ آیت نمبر 12 ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام تھی اور رحمت تھی. ھذا کتاب مصدق اللسان العربی لینذر الذین ظلموا، اور اب یہ کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتے ہوئی آئی ہے لسان عربی میں، تاکہ خبردار کرے انہیں کہ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. وبشرى للمحسنین، اور یہ بشارت ہے اہل احسان کے لیے. اس میں ایک مضمون آیا ہے، اگرچہ وقت اب بالکل قریب الاختتام ہے، کہ یہاں تصور دیا جا رہا ہے کہ کوئی سلیم الفطرت انسان جب 40 برس کی عمر کو پہنچے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ 40 برس کی عمر سے پہلے انسان پر اس کے کچھ بہیمیت کا غلبہ رہتا ہے، لیکن 40 برس تک بھی اگر کوئی انسان سائیکک اعتراض سے، سائیکولوجیکلی اگر میچیور نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، پھر وہ ساری عمر بچہ ہی رہے گا. یہ عمر جو ہے یہ جسمانی میچورٹی کی نہیں ہے، جسمانی میچورٹی 18-20 سال پر انسان اپنی پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک ہے سائیکولوجیکل میچورٹی. اس کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص اس لمحے کو پہنچے، حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنۃً، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا 40 برس کی عمر کو اور پہنچ گیا اپنی پوری قوت کو. یہاں اشدہ پوری قوت کو، میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جسمانی قوت نہیں بلکہ ذہنی اور نفسیاتی میچورٹی کی بات ہے. قالا، اس وقت وہ یہ کہے اپنے پروردگار سے، یعنی یہ اب ایک کسوٹی ہے کہ جو شخص اس عمر کو پہنچ کر اگر یہ احساسات اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں تو وہ صحیح انسان ہے، سلیم الفطرت ہے، صحیح العقل ہے، اور اگر نہیں تو معاملہ دوسرا ہے. وہ صحیح الفطرت اور سلیم العقل انسان کے احساسات کیا ہوں گے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے توفیق عطا فرما. یہ الفاظ ابتدائی جو ہیں یہ حضرت سلیمان کی دعا میں آ چکے ہیں، اس سے پہلے مجھے اس کی توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا اور انعامات کا جو مجھ پر ہوئی اور میرے والدین پر ہوئی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں صالح عمل کر سکوں کہ جن سے تو راضی ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، یعنی میری اولاد بھی صالح بنے. وہ بات جو ہم سورہ فرقان میں پڑھا ہے کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اس لیے کہ اگر اولاد صالح نہیں ہے کسی نیک انسان کی تو اس زندگی میں بھی وہ اس کے لیے ایک مسلسل خوف کا موجب رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اسی لیے وہاں ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ایک نیک شخص کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نیک اولاد ہی قاتل ہو سکتی. تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ہماری اولاد کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، جن سے دلوں کی ٹھنڈک حاصل ہو. اور پھر یہ اصلی ہی کی ذریت ہی، یہی نیک اولاد جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے بعد میں بھی انسان کے لیے، جبکہ اس کے اپنے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہوگا، اس کے حساب میں اگر کوئی چیز جمع ہوتی رہے گی تو وہ اسی نیک اولاد کے اعمال صالحہ ہے. انی تبتو الیک و انی من المسلمین، پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں نے اپنے پورے زندگی کو تیرے قدموں میں ڈالا. سورہ احقاف میں پھر آگے چل کر حضرت ہود کا ذکر ہے، نام لیے بغیر اخا آد کے الفاظ سے، اور آخر میں ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر واعظ فرما رہے تھے یا قرآن مجید سنا رہے تھے لوگوں کو، تو جنوں کا ایک گروہ بھی وہاں سے گزرا. وَانْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اب انہوں نے وہ قرآن سنا، سن کر جو ان کے احساسات ہوئے وہ یہاں بیان ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم میں پھر اس کی دعوت دی،
یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اس چیز کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر کہیں سے اسے کوئی خیر ملے اور نیکی کی بات جو ہے اس کے علم میں آئے اور نیک دعوت جو ہے اس کے سامنے آئے اسے قبول کرے تو اسے اسی جذبے کے ساتھ انہی احساسات کے ساتھ اس کا علم بردار اور پرچارک بن جانا چاہیے۔ وَيُصْرِفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے آپ کی طرف بھیج دیا جنوں کے گروہ کو جنہوں نے قرآن مجید سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے پہنچے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ قرآن کو سنو، وہی بات جو قرآن میں آئی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، کہ جب وہ تلاوت مکمل ہو چکی، واللہ الی قومہم منذرین، تو اب وہ پلٹ گئے اپنی قوم کی طرف انہیں خبردار کرنے کے لیے، قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اب نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو اس کے سامنے موجود ہے پچھلی کتابیں ان کی وہ تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، کے حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، وإلی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں قبول کرو دعوت اللہ کی طرف پکارنے والے کی، اس کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم، اس پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں نجات دے گا دردناک عذاب سے، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، تو اس وہ پھر اللہ سے زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اس کے پاس پھر اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی ساتھی اور مددگار ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، یقینا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ آخری آیت پڑھیے، اور یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ حضور کو صبر کی تلقین قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے جو ہوئی ہے اس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ زوردار اسلوب یہ ہے، فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو اے محمد صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے ہیں، یعنی تشویق اور ترغیب کا یہ بڑا ہی دل نشین کرایا ہے، جیسے کہ کہلوایا گیا کہ آپ کوئی نئے نویلے رسول تو نہیں ہے، کل ما کل کو بدعا من الرسول، آپ سے پہلے رسول آئے ہیں، اور آج کوئی آپ ہی پر یہ بدعا نہیں پڑی ہے، یہ مصیبتیں سب پر آئی ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا حضرت نوح نے 950 برس تک دعوت دی، اور آپ کا تو ابھی بہرحال زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، تو فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے کہ فوراً پکڑ ہو جائے، فوراً عذاب آ جائے، ان کی رسی کیوں دراز کی جا رہی ہے، کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار، جب وہ گھڑی آ جائے گی وقت موعود، اس وقت یہ لوگ محسوس کریں گے کہ نہیں رہے ہیں اس دنیا میں مگر یہ کہ صرف صبح کی ایک گھڑی، بلا یہ پہنچا دینا ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو سوائے فاسقوں کی قوم سے آخر اور کون ہلاک کیے جائیں گے، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کے بعد سے جو مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو یہ 13 مکی سورتیں ہیں جن کے بعد اب 3 مدنی سورتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سورہ مبارکہ نہ صرف یہ بلکہ تینوں یہ مکی سورت ہے، بلا تمہید شروع ہو جاتی ہے، نہ کوئی حروف مقطعات ہیں نہ کوئی اور تمہیدی مضامین، بالخصوص سورہ محمد کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی ایبرپٹ آغاز ہے، جیسے کہ گفتگو اچانک شروع ہو جائے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی یہ کہ اگر اس سے پہلے ان نے کوئی نیکیاں کی، جس کی کوئی خیرات کوئی صدقات کوئی غریبوں کو کھانا کھلانا، تو حق کے آنے کے بعد جب انہوں نے حق کو رد کیا ہے،
تو ان کی گزشتہ زندگی ہوتی وہ تمام نیکیاں بھی حق ہو گئی. اس کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ایمان لائے اس شے پر یہ جو نازل کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے, اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور کرے گا اور ان کے تمام معاملات کو صحیح فرما دے گا, درست کر دے گا. اس کے بعد اس پہلے رکوع میں ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے اور اس کا تقابل کیجئے گا سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے. یہ چونکہ ایک اہم علمی مسئلہ ہے اس لیے میں تھوڑا سا وقت میں آپ کا لے رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ انفال میں یہ مضمون آیا تھا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر رہا کر دینے کا جو فیصلہ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. الفاظ یہ تھے, ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہو جب تک کہ زمین میں اچھی طرح خوریزی نہ ہو چکے, یعنی یہ کہ جب تک کفر کا سر کتلا نہ جا چکے, کفر کی قبر توڑی نہ دی جا چکے, توڑ نہ دی جا چکے, اس سے پہلے پہلے ان لوگوں کو قیدی بنا لینے کے معنی یہ ہے کہ قیدی بنا کر انہیں فدیہ وغیرہ لے کر اگر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دوبارہ کفر کی طرف سے طاقت بن کر حملہ آ رہے ہیں. آج اب فیصلہ ہو چکے, بات طے ہو جائے, فیصلہ کن طور پر اسلام کو غلبہ ہو جائے, پھر معاملہ گھس رہا ہے. لیکن ابھی تو پہلی ہی جنگ ہوئی تھی. وہ جو قاعدہ ہے اب وہ یہاں بیان ہو رہا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے, مراد ہے جنگ میں ملاقات یعنی مقابلہ, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, تو مارنا ہے گردنوں کا, یعنی ان کی گردنیں مارو, ان کی گردنیں اڑاؤ, اس میں کوئی نرمی جو ہے آڑے نہ آنے پاس. یہاں دیکھیے پھر وہی لفظ آیا, حتی اذا اسخنتموہم, پھر جب تم ان کا خوب دلیا کر چکو, ان کا سر کچل چکو, خوریزی ہو چکے, فشد الوثاق, تو پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ, یعنی پھر قیدی بنا لینا, اسیر کر لینا, اس صورت میں صحیح ہوگا جبکہ یہ مرحلہ آ چکا ہو کہ کفر کو فیصلہ کن شکست ہو چکی ہو, حق کو فیصلہ کن فتح ہو چکی ہو. فَإِمَّا مَنَّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَان, اس کے بعد یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے, خواہ ان پر احسان دھر کر انہیں چھوڑ دو بغیر فدیہ لیے تب بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے تو سر کتلا جا چکا ہے کفر کا, وَإِمَّا فِدَان, اور یا فدیہ لے کر چھوڑ دو, حتی تدع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے, یعنی بات فیصلہ کن ہو چکی ہے. ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا, ولکن لیبلو بعضکم ببعض, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا, ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. اسی رکوع میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بہت اہم آیت ہے, نصرت خداوندی کے ضمن میں قاعدہ یہی ہے کہ اگر اللہ اس کے بندے جو ہیں اس کے دین کی مدد کرتے ہیں تبھی اللہ کی مدد ان کے سامنے آ جاتی ہے, لیکن اگر لوگ اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں اور اس کے باغیوں کے ساتھ وفاداریاں رکھیں اور پھر وہ اللہ کی مدد چاہیں, تو بعض خود ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی ہی مذہقہ خیز کی بات ہے, ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں ہو سکتی, چاہے وہ 40 دن نہیں 400 دن متواتر جو ہے قنوت نازلہ مانگتے رہے, کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے, ان دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے طرز عمل کو انسان دوست نہیں کرتا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. پہلے رکوع کی آخری آیت پر توجہ کیجیے, ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, یہ اس لیے ہے کہ اللہ تو مولا ہے, کچھ پناہ ہے, مددگار ہے اہل ایمان کا, اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ شاید یاد آیا ہو کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی ہے اور حضور مسلمانوں کو لے کر کوہ احد پر چڑھ گئے ہیں، تو دامن احد میں ابو سفیان جو اس وقت سربراہ اور فتح سالار تھے افراد تھے کفار کی فوج تھے، تو انہوں نے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم۔ پہلے تو یہ تھا کہ نعرہ لگایا اعلی حبل، حبل کی جے ہو، تو جواب دلوایا گیا اللہ عز و جل، اللہ ہے جو العزیز ہے اور جو بہت بلند و برتر ہے۔ پھر انہوں نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے جو ہماری پشپنا ہے، مددگار ہے، اے مسلمانوں تمہارے پیچھے کوئی دیوی نہیں ہے، لا عزا لکم۔ تو حضور نے جواب دیا، کہا فرمایا سے جواب دیا جائے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ وہ یہی آیہ مبارکہ ہے، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ تیسرے رکوع کے شروع میں نقشہ کھینچا گیا ہے منافقین کا۔ یہ سورہ مبارکہ ابتدائی مدنی دور کی صورتوں میں سے معلوم ہوتی ہے، غزوہ بدر کے فوراً بعد یعنی سورہ انفال کے آس پاس ہی اس کا زمانہ نزول معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب ایک سورت محکم نازل ہوتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے، جنگ کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور یہ روگ کا لفظ عام طور پر نفاق کے لیے آتا ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھیں گے کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، دہشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، تو ان کے اوپر ہوائیاں پھر رہی ہوں گی اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ فاولا لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، طاعت و قول معروف، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اطاعت کرو اور قول معروف اختیار کرو، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب معاملہ طے ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، پھر اگر وہ اپنے رب سے جو عہد انہوں نے کیا ہے اس کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو خیر عطا فرمائے گا۔ اسی میں وہ آیت آئی فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَا قُلُوبٌ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن مجید پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، بے شک وہ لوگ کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اپنی پیٹھ کے بل مڑ گئے ہیں، ریڑیوں کے بل واپس ہو گئے ہیں، الشیطان سول لہم وعمل لہم، یہ شیطان ہے کہ جس نے انہیں یہ دھوکہ دیا ہے اور امیدیں لگا دی ہیں، دنیاوی امیدیں جو ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ان لوگوں سے کہ جنہیں بہت ہی ناپسند ہے اللہ کا اتارا ہوا یہ قرآن، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری پیروی کریں گے۔ یہ جو بڑے بڑے سردار تھے منافقین کے، جب ان کے پاس یہ جاتے تھے، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ خلاؤ الا شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، تو ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ بعض چیزوں میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے رازداری کی باتیں یہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس دن کیا حال ہوگا جس دن کے ملائکہ ان کی جان قبض کریں گے اور ان کے چہروں پر ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے۔ آیت نمبر 31 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اے مسلمانوں جان لو ہم تمہیں لازماً جانچیں گے، پرکھیں گے، آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے، اور ہم تمہارے تمام حالات کی جانچ پڑتال کر کے رہیں گے۔ ارکا ہاؤ انتم ہاؤ لائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے مضامین کی طرف اگر دھیان کریں تو قتال کے ساتھ ساتھ انفاق پر زور، اس لیے کہ مال اور جان دونوں کا کھپانا اللہ کی راہ میں ضروری ہے۔ تو فرمایا ہاں تم ہاؤ لائے تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں پکارا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل،
تو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ, جو کوئی بخل سے کام لیتا ہے تو وہ بخل کر رہا ہے اپنی جان سے, یعنی اپنی جان کو فائدہ پہنچتا, اگر خرچ ہے اسی کو پہنچتا. وَاللَّهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ, اور جان لو کہ اللہ غنی ہے, وہ محتاج نہیں ہے جو تم سے مانگ رہا ہے, یہ تو تمہارے آزمانے کے لیے ہے. انتم الفقراء, فقیر تم ہو, محتاج تم ہو, احتیاج تمہاری ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, یہ آخری آیت, یہ آخری کتنا بہت اہم ہے, اگر تم پیٹھ دکھا دو گے, اس مشن سے روگردانی کرو گے, نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے جو فرض منصبی ہے اس کو ادا کرنے سے پہلو سے ہی کرو گے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اللہ تمہیں ہٹائے گا, کسی اور قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا. ثم لا يكون امثالكم, پھر وہ تم جیسے نہ ہو. یہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے تاریخ میں, وہ جو علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے, عربوں کی قیادت جو ہے وہ ختم ہوئی عالم اسلام سے, اور ترکوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جھنڈا جو ہے تھما دیا, حالانکہ وہی تھے کہ جن کے ہاتھوں پہلے ان کی شدید ترین مرمت کرائی. کوئی عجب نہیں کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے اور یہی واقعہ دوبارہ پھر کبھی ہو جائے, اس لیے کہ بظاہر احوال عالم اسلام میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے, کبھی کبھی مایوسی کی اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید عالم اسلام میں سے کوئی ملک یا کسی خطے کے مسلمان بھی اس کے اہل نہیں ہے کہ دین کے جھنڈے کو اٹھا سکیں جیسا کہ اس کو اٹھانے کا حق ہے, شاید کہ یہ سب کے سب ریجیکٹ کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ پھر کسی اور قوم کو اپنے دین کا یہ جھنڈا تھما دے. وما ذلک علی اللہ بیسیر. اس کے بعد آتی ہے سورۃ الفتح. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری کی پوری صلح حدیبیہ کے گرد گھومتی ہے. صلح حدیبیہ کو انا فتحنا لک فتحا مبینا, فتح مبین قرار دیا جا رہا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ایک فتح مبین ایک عطا فرمائی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ اللہ معاف فرما دے جو کچھ بھی آپ کی خطائیں ہوئی ہیں پہلے یا جو بعد میں ہوگی. ویتم نعمتہ علیک, اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام فرمائے آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کو اللہ آپ کی رہنمائی کرے سیدھی راہ کی طرف. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی بڑی ہی قوت والی مدد. یہاں ذرا یہ علمی سا مسئلہ ہے کہ حضور کی کون سی خطائیں یا کون سے گناہ ہیں, تو اس میں اگرچہ اس وقت بحث کا موقع نہیں ہے, لیکن اس کا ایک مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسانی تدبیر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور جو کچھ کرتے تھے, جو تدبیر بھی آپ نے کی ہے اقامت دین کے لیے, اور یہ ایک بڑی گمبھیر مہم تھی, تو اس میں ہر وقت لہجہ بہ لہجہ تو احکام نہیں آ رہے تھے. اگر تو یوں سمجھا جائے تو پھر حضور کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, پھر تو آپ ایک مشین بن کر رہ جاتے ہیں کہ بٹن باہر سے دب رہا ہو اور مشین حرکت کر رہی ہے. یہ کوئی حضور کے لیے کوئی اعلیٰ مقام والی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں حضور کا اپنا تدبر, حضور کی اپنی معاملہ فہمی, حضور کی اپنی دور اندیشی, حضور کی اپنی پلاننگ کو بڑا دخل, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی کمی کا رہ جانا, یہ بربنائے بشریت یہ بالکل قابل قیاس ہے. تو میں یہ مطلب سمجھتا ہوں سایہ مبارکہ کا کہ اس فتح مبین کے بعد اگر کہیں کسی اعتبار سے کوئی اسٹریٹجیکلی کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ تمام کمیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. اس ایک واقعے سے یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ اتنا گمبھیر واقعہ ہے, اور یہ اس تاریخ کے پورے رخ کو موڑ دینے میں اس قدر فیصلہ کن ثابت ہوگا. اسی میں آتی ہے وہ آیت انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور مبشر بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. اب خطاب ہے اہل ایمان سے, لے تو منو باللہ و رسولہ, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, وہ تو عز روح ہو و تو اقت روح ہو. اور اب یہ دو فعل جو آئے ہیں یہ تو آئے ہیں رسول کے لیے کہ رسول کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, وہ تو سب دیکھو ہو بکرت وسیلا, اور اللہ کی تصویر کرتے رہو صبح شام. اس کے بعد بیعت کا ذکر آ رہا ہے, کیونکہ بیعت شجرہ جو ہے وہ تاریخ اسلامی کا بہت اہم واقعہ ہے, سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ بیعت رضوان اور بیعت شجرہ. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ بیعت اللہ سے کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. یہاں وہ مضمون جڑ جاتا ہے سورہ توبہ کی اس آیت کے ساتھ. بیع کے معنی ہے خرید و فروخت. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اصل میں جو خرید و فروخت ہے وہ اللہ اور بندے کے مابین ہے، کہ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت میں ہیں. خریدار اللہ ہے، حضور نہیں ہے. اور جو بیچ رہے ہیں وہ اہل ایمان ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے مال فروخت کر رہے ہیں جنت میں ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے رسول وہ اس بیع کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ بیع در حقیقت اس کا مظہر ہے. تو معلوم ہوا کہ بیع ہے حقیقت میں اللہ کے ساتھ، لیکن یقیناً کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوگی. انما یبایعون، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. تو جو کوئی بھی اب خلاف ورزی کرے گا اپنی اس عہد کی اور بیعت کی، اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ. اب دیکھیں یہاں پھر اللہ کا لفظ آیا، اور جس نے پورا کر دیا وہ عہد جس نے اللہ سے کیا، اس لیے کہ بیعت اصل اللہ کے ساتھ، جان اور مال کا کھپانا اس کے لیے. فسیوتی ہے اجر عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اجر دینے والے بھی محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قیمت اللہ کو دینی. اسی بیعت کا ذکر ہے پھر تیسرے رکوع کے شروع میں، وقت اب بالکل ختم ہو رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. راضی ہو گیا ہے اللہ اہل ایمان سے جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فتح قریب جو ہے وہ ان کو عطا فرما دی. یہ در حقیقت اب ایک پیش یوں سمجھیے کہ مقدمہ بننے والی شے تھی فتح مکہ کے لیے. اس وقت کی ایک بڑی حکمت بھی ہے جو اسی تیسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے، کہ اس وقت اللہ نے ہاتھ کیوں روک دیے، یہ صلح کیوں ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکے میں کچھ ایسے ضعفاء موجود تھے اہل ایمان، جو ایمان کو لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کے اندر بقدرت نہیں تھی سفر کرنے کی، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ضعفاء، کمزور، بیمار، خواتین. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں تھے، اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو کوئی عجب نہیں کہ وہ گیہوں کے ساتھ گھل پس جاتا اور تم ان کو بھی کچل دیتے. طاقت اس وقت مسلمانوں کی بہت تھی، 1400 جن میں سے ایک ایک جو ہے ہزار ہزار کے برابر. لیکن یہ کہ روکا، ہو الذی کف ایدیہم عنکم، وہی اللہ جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے. و ایدیہکم عنہم، اور تمہارے ہاتھ ان سے. بے بطن مکہ تھا، مکے کی وادی میں. من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تمہیں ان پر فتح دے چکا تھا، یعنی جس طاقت کے ساتھ حضور گئے تھے وہ بالکل فیصلہ کن تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ جان رہا تھا. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا لن یبلغ محلہ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، اور ہدی کے جانور جو تھے وہ موجود تھے، یہ کعبے کے لیے جو جانور آئے تھے قربانی کے لیے. والہدی معکوفا، وہ رکے ہوئے تھے کہ اپنے مقام سے پہنچے. اب ہے وہ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور مومن خواتین، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطعوہم، ہو سکتا ہے تم انہیں کچل ڈالتے. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور نادانی میں، لا علمی میں تم ان کے اوپر بھی ٹوٹ پڑتے. یہ ہے اصل سبب کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت روک دیا ہے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جسے چاہے. آخری رکوع سورہ مبارکہ کا بہت مشہور ہے، بہت اہم ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سفر حضور نے کیا تھا ایک خواب کی بنیاد پر، کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اب یہاں سے عمرہ کیے بغیر جانا پڑا، طے یہ ہوا کہ اگلے سال آئیے عمرے کے لیے. تو کچھ لوگوں کے دلوں میں جو اس سے ایک بے چینی پیدا ہوئی، اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا بالکل سچا دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام، تم لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں. انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، پور انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اور اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے بھی، اور تقصیر کرتے ہوئے بھی لا تخافون تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، فالم مالم تالم فجال من دون ذلک فتحا قریبا، تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے ہیں اور اس نے تمہارے اس کے بعد فتح کو بالکل قریب رکھ دیا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله وکفى باللہ شہیدا، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. اس کے بعد کی آیات آپ نے اکثر کو ترجمہ یاد ہوگا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان اس جماعت کی کیفیات کیا ہے، ان کی کیا خصوصیات ہیں، اور پھر اسی کی شرح سورہ حجرات ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، بارہا اس کا درس ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آیات کا تو اس وقت نہ تو اب وقت رہ گیا ہے اور نہ ان کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کم سے کم یہ کہ جو میرے حلقہ درس میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں سورہ حجرات کے معنی اور اس کے مفاہیم سے بخوبی واقف ہیں. اب یہ تین مدنی صورتیں ہیں جو ہم مسلسل 10 رکعتوں میں سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.